بن ناصر ینصرنا، حسین بن ناصر ینصرنا، حسین بن ناصر ینصرنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصحبه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134 کے جو آیت نمبر 141 بھی ہے، دو مرتبہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں. اور جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری نبی کے زمانے میں جو اہل کتاب بالخصوص یہودی مدینہ میں موجود تھے، ان کی اللہ کے نبی کو نہ ماننے کے سبب وجوہات بیان فرمائیں. اس میں ان کے غلط نظریات بھی ہیں اور اس میں ان کے غلط اعمال بھی ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے پہلے پارے کا بیشتر حصہ اس کا موضوع یہی ہے، دوسرا پارہ دوسرا جز جب شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک حصہ اسی قوم کے بارے میں. اور اتنا زیادہ ذکر ہونے کے بعد، یعنی اگر آپ قرآن مجید کے پہلے پارے میں جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور دوسرے پارے میں جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اگر آپ اسے اکٹھا کر دیں تو ایک پورا جز قرآن کا بن جائے. کیونکہ قرآن ہوشیار کرنے والی اور خبردار کرنے والی کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا حصہ قرآن کا یہی موضوع ڈسکس کیا ہے. اور اس کے لیے خالق کے انسان نے، رب کائنات نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ہے کہ موجودہ لوگوں کو جو قرآن کے نزول کے زمانے میں موجود ہیں، ان کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے گزشتہ قوموں کی تاریخ بیان کی جائے. تاریخ سے مراد کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کیا کام کیے تھے، اور انہوں نے کون سے نظریات اپنا لیے تھے دین کے نام پر، اپنے آپ کو بے دین نہیں سمجھتے تھے. کوئی کالا کرتوت بھی کرنا ہوتا تھا تو دین کے کندھے پہ رکھ کے اپنی بندوق چلاتے تھے. جیسے قرآن مکہ والوں کے بارے میں کہتا ہے، جب بھی کوئی بے حیائی کرتے ہیں پوچھا جائے بھی یہ کیوں حرکت کی ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور انہیں اللہ نے حکم دیا تھا. یعنی خرابی خود کرو لیکن اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کرو، ایسے دلائل گھڑ کے کرو کہ اللہ پہ ڈال. اور یہ طبقہ ہر زمانے میں رہا ہے. امام حسین کو جب کربلا میں شہید کیا تو بعض زر خرید بکے ہوئے خطیبوں نے یہ کہنا شروع کیا عوام کو کہ یزید کو تو اللہ نے تخت پر بٹھایا ہے، حسین اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھے. اب بظاہر یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر، آپ سے کوئی پوچھے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا ہل سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہل سکتا ہے کہ نہیں ہل سکتا؟ آپ کہیں گے نہیں ہل سکتا. تو پھر آپ سے وہ کہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے بغیر یزید کیسے تخت پہ بیٹھ سکتا؟ جو بندے ان چیزوں کو، ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ پھر ایسی چیزوں میں جب پروپیگینڈا کیا جاتا ہے تو بڑے آرام سے پروپیگینڈے کی زد میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ خود کلیئر نہیں ہوتے، خود گہرے نہیں ہوتے، خود دینی موضوعات کے بارے میں سنجیدہ کبھی نہیں رہے ہوتے. وہ ان پودوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی جڑ زمین میں گہری نہیں ہوتی، کوئی بھی اس پودے کو اکھاڑنا چاہے تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑا سا کھینچے باہر تو اس کی چونکہ جڑ زمین میں گہری نہیں ہوتی وہ آرام سے اکھڑ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے دین کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں وہ پھر بڑی گہری جڑوں والے اور بڑے مضبوط تنے والے درخت ہوتے ہیں، ان کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، ان کو پھر کلہاڑے لے کے کاٹنا پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ سے اکھڑتے نہیں ہیں، اپنے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں. امام حسین کو بھی کاٹنا پڑا ان کو. امام حسین نے اپنے دین پر اور اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد والے پر. توجہ فرمائیے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روش اپنائی کہ گزشتہ اقوام، گزشتہ انبیاء کی قوموں کی گمراہی کے اسباب قرآن میں بیان کیے. بڑی بڑی قومیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجموعی طور پر مسیحی بھی بنی اسرائیل میں ہی شامل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجا تھا. قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے سورہ آل عمران میں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب حضرت عیسیٰ کا ذکر فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت مریم سے جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہنے لگی اے پروردگار مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، تو فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن فیکون. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ تعالیٰ اسے تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی. اور پھر فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے رسول قرار دے گا بنی اسرائیل کی طرف. کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو. بس بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قوم، اس قوم میں بہت سارے بے شمار انبیاء آئے. قرآن نے اشارہ کیا انہوں نے بڑے نبی قتل کیے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ لوگ اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے، ایک نبی نہیں نبیوں کو قتل کرتے. یہاں پر ایک اشارہ کر دوں آپ کو، ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بڑا خطرناک، بڑا خبردار کرنے والا، بڑا بیدار کرنے والا. ظاہر بنی اسرائیل کا، ان کی گمراہیوں کو موضوع قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہوا، تو اللہ کے نبی کا ایک فرمان جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت کو خطاب کر کے کہ میری امت بھی یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے. ہم میں سے ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کا نقش قدم کون سا ہے، کہیں ہم تو نہیں چل رہے اس میں. تو فرمایا کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، اتنا چلے گی، اتنا چلے گی کہ اگر فلاں وہ ایک جانور ہوتا ہے جس کو چھپکلی مانند بڑا سا گو کہا جاتا ہے اس کو، کہ اگر بنی اسرائیل گو کے بل میں گھسے ہوں گے، میری امت بھی اس بل میں گھس کے رہے گی. سارے کے سارے نہیں، لیکن میری امت کے لوگ بھی ہر وہ حرکت کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی. اس فرمان کے بارے میں جن قرآن میں میں نے آیت کی طرف اشارہ کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ يَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بھی آئی ہے اور يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بھی آئی ہے، چند جگہوں پر قرآن میں تکرار ہوئی ہے کہ یہ انبیاء کو دو کوالٹیز بیان کی اللہ نے جب نچوڑ کیا، تو ایک تو فرمایا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے، اور ایک يَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ، اتنے بڑے مجرم بن گئے تھے حتیٰ کہ نبیوں کو مار دیتے تھے. اور آپ ان کی کانفیڈینس ذرا چیک کریں، آج کل کے لفظوں میں کانفیڈینس چیک کریں، یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد بھی کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے. تو ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام و السلام کے پاس، عبرتیں ہیں یہ، درس ہیں یہ، اور آ کے امام سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو اور آپ کے جد نے فرمایا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا، تو یہ والا کام یہ امت کیسے کرے گی؟ اب تو نبی ہے ہی کوئی نہیں. تو امام نے فرمایا کرے گی، کر چکی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی آخری نبی تھا، اب نبی تو نہیں ہے، لیکن جو نبیوں کی اولاد ہے یہ انہیں قتل کرتے. ان کو نبی تو نہیں ملا، اگر ملتا تو اس کو بھی نہ چھوڑتے، ان کو نبی تو نہیں ملا، لیکن ان کو نبی کی آل ملی جس کے بارے میں نبی اتنی تاکید کر کے گئے تھے کہ دیکھنا میرے بعد میری آل کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہوں نے اس آل کو قتل کر دیا. تو سچ فرمایا اللہ کے رسول نے، میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل کر چکے، ان کو نبی ملا کوئی نہیں. ورنہ جس طرح انہوں نے فاسق اور فاجر حکمرانوں کی اطاعت ان کے ڈنڈے کے زور سے، اپنی جانوں کے ڈر سے، یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے کی ہے، اگر نبی بھی آ جاتا ان کے مقابلے میں، جس طرح بنی اسرائیل نبیوں کو مارتے تھے، یہ بھی نبیوں کو قتل کر دیتے. یہ تو ہر انسان کو اپنے زمانے میں دیکھنا ہے کہ اللہ نے میری آزمائش، اللہ نے آزمائش سب کی کرنی ہے، ہر ایک بندہ دیکھے اللہ نے میری آزمائش کس طرح سے کی ہے، نہ کہ پچھلے گزشتہ غلط کام کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں، ان کا ذکر سن کے کہتا ہوں اللہ کی لعنت، تو بڑے گندے لوگ تھے، پتہ چلے خود بھی ویسی حرکت کرتا. یا اگر پڑھے اللہ کی کتاب تو آپ کو پتہ چلے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, اب فرض کریں میں آپ سے سوال کروں کہ وقت کا امام جب اعلان ظہور اور اپنی تحریک اور اپنے قیام کے آغاز کا اعلان کرے گا, تو ان کی تحریک کا ترہ امتیاز اور ان کی حکومت کا ترہ امتیاز کیا ہے جو آپ ان کی زیارتوں میں پڑھتے ہیں, روایات میں پڑھتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا, وہ بھر دیں گے زمین کو عدل سے اور انصاف سے. قسط اور عدل میں کیا فرق ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا, قسط اور عدل سے بھر دیں گے. عام طور پہ ان دونوں کا ایک ہی معنی کر دیا جاتا ہے, لیکن قسط کا معنی کیا ہے؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہ ملے, اسے کہتے ہیں قسط. یعنی اگر دو بندے تین بندے جھگڑ رہے ہو, مثال کے طور پر کسی پراپرٹی کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, میرا اتنا حصہ بنتا ہے, میرا اتنا بنتا ہے, میرا اتنا بنتا ہے, کوئی انسان آئے اور ان کے درمیان عادلانہ تقسیم کرے, عدل کا معنی آپ کو پتہ ہے, عادلانہ تقسیم کرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جتنا بنتا ہے اسے اتنا حصہ دے. توجہ فرما رہے ہیں, جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا اس کو دے دے. تو جو عادلانہ تقسیم کے نتیجے میں کسی کو حصہ ملتا ہے, حق ملتا ہے, اس حصے کو عربی زبان میں قسط کہا جاتا ہے. تو امام زمین کو کس سے بھر دیں گے؟ قسط سے. اس قسط سے مراد انسٹالمنٹ نہیں ہے جو آپ موبائلوں اور موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی دے رہے ہو, اگرچہ اس معنی کا ایک لنک ہے اس معنی سے. وہ بھی کہتے ہیں یار مہینے اتنی قسط تم نے دینی ہے, نہ کم نہ زیادہ, ہماری بنتی ہے مسئلہ. لیکن یہ قسط کا معنی یاد رکھیں, امام جب آئیں گے تو جس کا زمین کو بھر دیں گے, کہیں گے جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دے دو. اب میں جو کہہ رہا ہوں الاجل الاجل, اپنی بہن کا حق کھایا ہوا, اپنے بھائی کا حق کھایا ہوا ابا کے مرنے کے بعد, کس لیے کہہ رہے ہو الاجل الاجل؟ یعنی کہہ رہے ہو کہ مولا آئے مجھے ڈنڈے مارے؟ یہ پرابلم تھی یہودیوں کے ساتھ, ورنہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی کی جانتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی آیا, یہ اتنے کرپٹ اور بے ایمان تھے, حرام خوری کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات بیان کرنا شروع کی, وہی تعلیمات تھی جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات تھی, لیکن ان کے پاس موسیٰ کا نام تو رہ گیا تھا, موسیٰ کی تعلیمات کھا پی گئے تھے. ان اپنے علماء کی وجہ سے جو ان کی مرضی کا دین بتا کے ان کو جنت کے ٹکٹ دے کر ان سے پیسے کھایا کرتے تھے. اس بات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو فرما رہے ہیں, پیسوں کی بنا پر عوام سے پیسے, عوام کب زیادہ پیسے دیتی ہے؟ جب عوام کو ایسا دین بتایا جائے کہ ان کو مزہ آئے اور باہر نکل کے کہیں مزہ آ گیا. تو جب یہاں بیٹھنے والے اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ عوام سے زیادہ تیز ہوتے ہیں, تبھی تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کو وہی بتاؤ جس میں ان کو مزہ آتا ہے, تاکہ پھر ان کی جیبوں کے منہ ذرا اچھے کھلیں. ویسے بھی مہنگائی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی, پچھلے سال کی فیس میں اور اس سال کی فیس میں فرق ہونا چاہیے. ہو چکا ہے یہ سب, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اللہ کی کتاب کھولے اسی پہلے سپارے میں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے پبلک سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تو تعجب ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے تورات لکھتے تھے، پبلک اتنی بھونگی تھی کہ انہیں پتہ نہیں چلتا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ پبلک اس لیے بھونگی تھی کہ انہوں نے تورات کا ٹھیکہ اپنے مولویوں کو دیا ہوا، تم ہی پڑھو، ہمارے اور کام بہت. شکر ہے ہم تو سارے قرآن بہت پڑھتے ہیں، ہم نے ٹھیکہ نہیں دیا علماء، ہمارے بچے بچے کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے اور ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا باتیں کیوں ہیں، لہٰذا ہماری بات نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات ہو رہی. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں تم بڑی زیادتی کرتے ہو، میں نے کہا کیا زیادتی کرتا ہوں، وہ جو یہودیوں کی آیتیں تم لا کے مومنوں پہ فٹ کر دیتے. میں نے کہا میں تو وہ آیتیں سناتا ہوں، مومنوں کو کیوں لگتا ہے ہم پہ فٹ ہو رہی، میں تو بتاتا ہوں کہ ان کی کیا کوالٹیز تھی، آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ پہ فٹ ہو رہی ہے. اگر فٹ ہو رہی ہے تو پھر بچ جاؤ، اللہ نے یہ آیات بیان اس لیے کی ہیں کہ جس پر فٹ آ رہی ہے وہ ڈر جائے اور سیدھا ہو جائے، اس حرکت کو اپنے اندر سے نکال دے، اپنی اصلاح کر. لہذا اگر ناراضگی کرنی ہے تو اس اللہ پہ کرو جس نے یہ باتیں کی ہوں. تورات کو ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے لکھے اور پبلک سے کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پبلک کو پتہ ہی نہیں چلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پبلک نے تورات سے ناتا کاٹ لیا تھا. قرآن ایک ایسی اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، لہذا کوئی مائی کا لال قرآن میں تعریف نہیں کر سکتا. جہاں تک جھوٹی روایتوں کا تعلق ہے وہ قرآن کی تعریف کے بارے میں شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، لیکن جتنے محکم دلائل روایات میں بھی قرآن مجید کی حقانیت اور عدم تعریف کے بارے میں ہے، جو بھی تعریف قرآن کے قائل ہوئے میں فقط ایک ادنا سا لفظ ان کے لیے بولوں گا، یہ ان کے لیے ادنا ہے، دینی اعتبار سے، فہم دین کے اعتبار سے وہ لوگ احمق تھے، چاہے اپنے زمانے میں عالم مشہور تھے، احمق تھے جن کو اتنا شعور نہیں آیا اتنی چیزیں پڑھنے کے بعد کہ قرآن مجید میں تعریف ہوئی ہے قرآن میں تعریف نہیں ہوئی. اور ایسے احمق آج بھی معاشرے میں موجود ہیں جو بیوقوف قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر دین کی جڑ پہ وار کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ذہن میں اہل بیت اطہار کے بارے میں شک ڈالنا چاہے آپ کو اچھا لگے گا یا نفرت ہوگی اس سے بتائیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو آ کر قرآن کے بارے میں آپ کے ذہن میں شک ڈال. آپ کو پبلک کو اسے کہنا چاہیے تجھ میں اور دشمن اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی ہمیں یہی دو چیزیں دے کے گئے تھے اور تو انہی میں سے ایک چیز ہمارے ہم سے چھیننا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے. تو بھی انہی کی طرح ہے جنہوں نے اہل بیت کے زمانے میں جھوٹے پروپیگنڈے کر کے، جھوٹی روایت رسول سے گھڑ کے علی اور اولاد علی کے بارے میں لوگوں کے امت کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالے تھے. تو بھی اسی نسل کا آدمی ہے اگرچہ تو نے لبادہ شیعہ کو اوڑھو. جس طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں حساسیت ہے، اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی شیعہ علی کے دل میں حساسیت ہونی چاہیے. آپ نے نہیں سنا علی کی فضیلت میں نبی کا یہ فرمان، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر صلوات پڑھ دے محمد والے. آئیں گے امام وہی ہوگا جو رسول اللہ کے ساتھ ہو، ہماری روایات اس بات کی گواہی دے رہی. مجھے آ کر کہیں حیدر نقوی صاحب تم نے اپنے بھائی کا حق کھایا ہو، اسے واپس کرو۔ میں گھوم میں مولا گزارا نہیں ہوتا، وہ تو 20 سال پہلے کھایا تھا، اب تو اس کی بیس پہ جو میری زندگی کا اسٹینڈرڈ ہے، اگر میں وہ زمین اسے واپس کر دوں یا وہ اماؤنٹ اسے واپس کروں تو میں تو مر گیا مولا۔ مولا آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا، میں 15 شعبان کو کیسا جشن مناتا تھا، دنیا دیکھتی تھی۔ آپ کے خیال میں مولا کہیں گے ہاں ہاں تو جشن میرا مناتا تھا، تجھے معاف ہے، کھا جا بھائی کا، کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اس لیے کئی لوگ مولا جی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، پہلے بیعت کی تھی پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا کی شہادت کے بارے میں غیر مسلم کسی نے کہا، میں بتاتا ہوں تمہیں علی کی شہادت کا اصل سبب، علی کی عدالت۔ تو یہ جو 12 ہے علی کا بیٹا ہے، اس نے تو پوری دنیا میں عدل قائم کرنا ہے، اور یہ عدل وہ نہیں ہے جو آپ بعض اوقات پاکستان میں دیکھتے ہیں، جو پارٹی حکومت میں آتی ہے سارا عدل دوسروں میں نکال دیتے ہیں، اپنے سارے کیس ختم کرا دیے اور اپنی پارٹی کے بندوں کے، دیکھ رہے پاکستان میں کیا کیسی ادھم مچا ہوا۔ ایک پارٹی آتا لگتا ہے اس پارٹی والے سارے معصوم تھے اور مظلوم تھے، جھوٹے کیس بنے ہوئے تھے، اور دوسرے سارے بے ایمان کرپٹ تھے، پھر جب وہ حکومت میں آتے لگتا ہے وہ معصوم تھے، یہ والے کرپٹ تھے۔ تو اہل بیت اطہار کی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو جھنڈے شنڈے لگانے سے اور نعرے شعرے مارنے سے خوش ہو جائے، وہ کہیں گے اصل میں جو اللہ کا دین ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے عدل قائم کرنا ہے، انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگوانی، نہ امام نے آ کر یہ کہنا ہے کہ اب میرے ظہور کی برتھ ڈے ہوگی، 1 سال ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کون دیسی گھی کا سب سے بڑا کیک بنوا کے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھواتا ہے، اور مجھے پرواہ نہیں ہے وہ کیک کا پیسہ حرام سے آیا یا حلال سے آیا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ امام جب آئیں گے تو کیسے عدالت قائم کریں گے، تو ذرا ان کے جد علی ابن ابی طالب کی عدالت کو دیکھ لیں، اور لوگوں کے پھر رویے بھی دیکھ لیں علی کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں تاریخ میں جو خود کو علی والا کہتے تھے، لیکن جب باری آئی نا، کسی کرپشن میں پکڑے گئے، کسی بےمانی میں علی نے طلب کیا، تو پھر چلے گئے سیریا کا ویزا لگوا کر، پہلی فلائٹ پکڑ کر شام چلے گئے، چونکہ شام میں یہ لوگ ویلکم تھے، جیسے آج پارٹیاں بدل جاتی، حالات بدلتے دیکھتے، کسی کو آ کے تنقید دی جاتی ہے تو انہیں بےمانی کی ہے، پھر اوپر کیس بنا دے کہ میں نے پارٹی چینج کر۔ تو لوگوں کے لیے جس نے حرام کھایا ہوتا ہے اسے حرام بڑا پیارا ہوتا ہے، یاد رکھو، اگر اسے اللہ زیادہ پیارا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی حرام نہ کھاتا۔ تو جس نے حرام کھایا ہوا ہے وہ شیعہ یا سنی ہے، اس کو کبھی امام زمانہ کی حکومت سوٹ نہیں کرے گی، چونکہ وہ کہیں گے پہلے تو نکالنا بعد میں میرا نعرہ مارنا۔ لہذا جو امام کا منتظر ہے اگر حرام کھایا ہوا تو ابھی نکال کے واپس کرو، کیونکہ اس وقت چانسز زیادہ یہی ہے کہ امام کی مخالفت شروع کرنا، چونکہ حرام اثر دکھاتا رہتا ہے، جتنا حرام کو دور کرنے میں انسان لیٹ کرے اتنا حرام انسان کی ہڈیاں اور گوشت بنتا جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ میدان کربلا میں نبی کا نواسا لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، وہ نبی کا نواسا ہی نصیحت کے بعد ان سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے اوپر میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے، شکم میں حرام ہو تو حسین کب اچھا لگے گا، جب حسین کے نام پہ ساری حاجات مل رہی ہو، حسین کے نام پہ سارے گناہ معاف ہو رہے ہو، لیکن جب حسین کے بندے بن جاؤ حسین اچھا نہیں لگے گا، جب حقیقی حسین بیان کیا جائے وہ حسین پسند نہیں آئے گا، جب تک وہ حسین بیان کیا جائے جس کے صدقے ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہو، ہمیں کوئی نہ پوچھے وہ حسین پسند آئے گا، لیکن جب وہ حسین بیان کیا جائے جو حق قائم کرنے آیا تھا، جو اپنے جد کی امت کے بگاڑ کی اصلاح کرنے آیا تھا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے کربلا گیا تھا، جب وہ حسین بیان کیا جائے تب پھر وہ حسین اتنا پسند نہیں آتا۔ کن کو؟ جن کے منہ کو حرام لگا ہوتا، جن کو اللہ کی نافرمانیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے،
ان کو وہ حسین پسند نہیں آتا، لہذا ان کو ایک آلٹرنیٹ حسین، آلٹرنیٹ اہل بیت کا تصور دے دیا گیا، ایک ایسا تصور کہ جو بےمان سے بےمان بندے کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرتا، وہ بھی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں شخصیات میں تحریف. آپ کے خیال میں بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ کے دین کو بدلا ہوگا، کس کا نام استعمال کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کا ہی کرتے تھے. نام حضرت موسیٰ کا، وارداتیں اپنی. آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہے کیوں آئمہ نے تاکید فرمائی ہے، کیوں اللہ کے نبی کو اپنی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دینا پڑا؟ کیوں فرمایا کہ میرے بارے میں لوگ کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں، زندگی میں رسول اللہ کی. اس وقت واٹس ایپ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے، فیس بک ہوتی تو پتہ نہیں کیا خطبہ دیتے رسول اللہ کہ میرے بارے میں کثرت سے جھوٹے فرامین فارورڈ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. ایک عام آدمی کو ایک بڑا بہترین فارمولا دے کر گئے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی عام ہو گیا، اس نے اس فارمولے کو لفٹ نہیں کرائی. انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو، ان کو اپنے رہنما اور امام سمجھنے والوں کو جس نے بھی گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ انہی کے نام پہ غلط باتیں مشہور کرے. آپ سوچئے نا ذرا، ایک بندہ آپ سے کہے مولا علی کہتے تھے دائیں طرف جاؤ، میں کہہ رہا ہوں بائیں طرف جاؤ، آپ اس کا کیا اشارہ کرو گے؟ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ جو آپ کے استطاعت میں ہوگا آپ اس کی خاطر تواضع کر دو، زبان سے یا ہاتھ سے. کہے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے میں علی کی مخالفت کروں؟ تو شیطان بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے. وہ سبھی قوموں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ اگر انہیں گمراہ کرنا ہے تو ان کے اندر باتوں کو رواج دینا ہے تو پھر انہی کے نام پر وہ باتیں بولو جو باتیں انہوں نے کی نہیں، نام ان کا استعمال کرو. اللہ کے نبی کو بھی یہ معلوم تھا، شیعہ سنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، اور اہل بیت اطہار کو بھی یہ معلوم تھا. لہذا انہوں نے ہمیں اللہ کی کتاب ریکومینڈ کی، انہوں نے ہم سے کہا تم ایسی حرکت نہ کرنا جس طرح تورات کے ساتھ یہودیوں نے اور انجیل کے ساتھ مسیحیوں نے کر دی. اپنے شیعوں کی نشانی یہ بتائی، ہر روز قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ رکھنے والے. اس سے مراد یہ نہیں ہے تمیز بنا کے گلے میں ڈالا، انہوں نے تو ہر روز کہا میں تو ہر وقت ہی رابطے میں رہتا ہوں، میرے گلے میں چھوٹا سا قرآن ہے جس کا میں نے تمیز بنایا ہوا اور وہ ڈالا ہوا. یہ رابطہ مراد نہیں، وہ رابطہ جس کے لیے قرآن آیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو ان دنوں میں بڑے غم دیے گئے، آپ ایک خوشی دیں امام اپنے وقت کے حسین. آپ اپنے وقت کے امام کو ایک ہدیہ دیں، اور وہ ہدیہ کیا دیں؟ کہ آج کے بعد وہ قرآن جو حسین نے نوک نیزہ پر بھی نہیں چھوڑا، اتنا گہرا تعلق دکھایا حسین نے اپنا قرآن کے ساتھ کہ سر کٹ گیا لیکن قرآن سے پھر بھی جدا نہ ہوا. تو اے ہمارے زمانے کے امام، اے ہمارے آقا و مولا، ہم آپ کو اور آپ کے توسط سے اپنے مولا حسین اس محرم میں اپنی طرف سے یہ ہدیہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں. قرآن کو ہم ایک ایسی کتاب بنا لیں گے جس کو ہم ہر روز جس سے کچھ نہ کچھ مشورہ لے کے گھر سے نکلتے ہیں، استخارہ کر کے نہیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں دو چیزوں میں خلاصہ کر دے، ایک علم اور ایک عمل، ایک علم اور ایک عمل. اور اس پوری کائنات میں آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن سے بڑھ کر حقائق کا معتبر سرچشمہ دوسرا کوئی نہیں، علم کا قرآن سے بڑھ کر معتبر سرچشمہ، حقیقت جاننے کا قرآن سے بڑھ کر معتبر اوتھینٹک سرچشمہ آج ہمارے ہاتھوں میں کوئی نہیں. اس لیے کہ احادیث میں ظالموں نے جھوٹ بھی شامل کر دیا، اس لیے ہمارے آئمہ نے ہمیں قرآن ریکمینڈ کیا اور کیا کہا، بڑے سادہ سے لفظوں میں کہہ دیا کہ باقی جو کرنا کرو، یاد رکھو ہمارے نام پر جب بات سنو اگر وہ قرآن کے خلاف دیکھو تو اسے کبھی قبول مت کرنا. ہم خاندان رسالت اپنے خالق کی بات کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے. خالق کسی چیز کا حکم دے، ہم کہیں تم نہ بھی کرو تو ہم ہیں نا. خالق کسی کام سے روک دے، ہم کہیں کر بھی لو تو ہم ہیں نا، ہم ایسا نہیں کرتے. آ جائے واپس اسی آیت نمبر 134 کی طرف سورۃ البقرہ کی. دین اسلام کا آئین، پالیسی بیان، بنیادی ترین ٹیکسٹ، اللہ کا بیان قرآن مجید ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تاکید کے ساتھ ایک بات کو رد کر رہا ہو کہ خبردار یہ غلط ہے، اور بعد میں آئمہ آ کر اسی بات کو کہے کہ نہیں ہم کر دیں گے تمہارا مسئلہ، ممکن ہی نہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہودی کرے تو غلط، ہم یہی کر لیں تو ٹھیک. کبھی کسی قرآن کے بتائے ہوئے محکم نظریے اور فکر کے بارے میں یہ ذہن میں نہ لائیے. کیا فرمایا؟ تلک امت قد خلت. اے بنی اسرائیل، جن کے نام لے کر تم بڑے خوش ہوتے ہو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اللہ کے یہ بزرگوار بندے، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. کتنا سادہ، کوئی پیچیدہ بیان بھی نہیں. سناؤں گا اس سے پہلے والی آیات، کل بھی عرض کی تھی، سناؤں گا میں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ بنیادی بات ہے. ان یہودیوں سے اللہ کہہ رہے کہ دیکھو ان کے ساتھ تم اپنی نسبت دے دے کے خوش ہوتے رہتے ہو، حضرت ابراہیم نے یہ کر دیا، حضرت موسیٰ نے یہ کر دیا، حضرت اسحاق یہ تھے، حضرت یعقوب اتنے بڑے اللہ کے بندے تھے، یہ والی باتیں کر کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. انہوں نے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہی کے لیے تھا. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے قیامت کے دن وہی سامنے آئے گا، وہی پوچھا جائے گا جو تم نے کیا اپنی زندگیوں میں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں، یعنی قیامت کے دن مثلا بنی اسرائیل کا ایک فرد آئے، اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ نہیں کہے گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ حضرت موسیٰ کے حضرت ابراہیم کے اعمال نامے میں کیا کیا لکھا ہوا، حضرت اسحاق و یعقوب نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، اور وہ بتائے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس ٹھیک ہے تو پاس ہو گیا جنت میں، یہ نہیں کہے گا، کیا کہے گا کہ تو جو خود کو جن ہستیوں کے ساتھ منسوب کرتا تھا وہ میری طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے تھے، وہ میری طرف سے کوئی دین لے کر آئے تھے، مجھے بتا کہ جو وہ تیرے لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے خدا راضی ہوتا ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، مجھے بتا تو نے اس پر کتنا عمل کیا اور کتنا نہیں کیا، اس کے مطابق میں بتاؤں گا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور جب ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو یہ بتا 12 یا 17 ربیع الاول پہ جھڑیاں لگاتا تھا یا نہیں لگاتا تھا، اللہ پوچھے گا، اللہ وہی باتیں پوچھے گا جو اس نے خود قرآن میں بتائی ہوں گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا میرے قرآن میں ایک آیت تھی نا تمہارے بچوں کے سلیبس کی کتابوں میں بھی چھوٹی کلاسوں میں بھی شامل ہوتی تھی، اور وہ آیت یہ تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی ذات اقدس میں زندگی گزارنے کا خوبصورت نمونہ ہے تمہارے سامنے، تو مجھے بتا تو نے کتنی عادتیں اپنے اندر میرے رسول کو آئیے بنا کے پیدا کرنے کی کوشش کی، بتا مجھے جھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے نہ میرے رسول کو جھڑیوں کی ضرورت. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا جھڑیاں نہ لگائیں، پہلے سے زیادہ لگائیں بڑی اچھی بات، لیکن اگر جھنڈیاں آلٹرنیٹ بن جائیں سیرت رسول کے اپنانے کا پھر یہ جھنڈیاں اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی، پھر یہ چکر بازی ہے، پھر یہ چکر بازی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے قرآن میں کہا تھا میرے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بتاؤ تم نے کتنا میرے رسول کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو میرے رسول کو آئینہ بنا کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی تم نے، بتاؤ مجھے. آپ آگے سے جواب دیں سونا مدینے والا، سونا زلفوں والا، سونے مدینے کی گلیاں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اوروں کو چکر دے سکتے ہو اللہ کو چکر نہیں دے سکتے. اتنا جو تمہیں مدینے والا سونا لگتا تھا تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کیا مطلب؟ یعنی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ایک بنیادی حکم دیا لوگوں کو، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. شیطانی مکر کو سمجھیے، شیطان نے جب کسی قوم کو گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ اصل میں ہدایت کیا ہے ان کی، تو میں نے انہیں گمراہ کرنا ہے، ان کو ایسی چیزوں کی طرف متوجہ کر دوں کہ وہ اصل چیز کو یہ بھول جائے اور جن کاموں میں لگ جائے، سمجھے یہی باعث خوشنودی ہے اللہ اور رسول کا، اصل بات گم کر دے. پھر عرض کر رہا ہوں بہت اچھی بات ہے پہلے سے بڑھ کر جشن منائے جائے ان ہستیوں کے، لیکن اگر یہ جشن آلٹرنیٹ بن جائے ہمارے لیے کہ ہمیں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے بتائے ہوئے احکام کو لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے ہم لاپرواہ ہو جائے تو پھر یہ جھنڈیاں ایک تکے کی حیثیت نہیں رکھتی، پھر یہ شیطان کی چال ہے جس کی زد میں ہم آ گئے. پھر تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو سارا سال رشوت کھاتے ہیں اور پھر جشن بھی مناتے ہیں، سارا سال رشوت کھاتے ہیں، حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، زیارتیں بھی کر لیتے ہیں، بلکہ ساتھ اوروں کو بھی لے جاتے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے سارے گناہ معاف ہو. دھوکہ ہے، یاد رکھیں جسے دین کہتے ہیں وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ کا اطاعت گزار بنائے. ہر وہ بات چاہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہو چاہے وہ آئمہ اہل بیت سے منسوب ہو وہ جھوٹی نسبت ہے. کون سی بات؟ وہ بات کہ جو آپ کو اس طرف حوصلہ پیدا کر دے کہ میں خرابیاں کرتا بھی رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں فلان کام جو کرتا ہوں تو مجھے میرے سارے معاف ہو جائیں گے. جو آپ کے دل, جو بات آپ کے دل میں اللہ کا خوف کم کر دے, اللہ کی اطاعت کے جذبے کو سست کر دے, رسول اللہ کی لائی ہوئی اور حسین کی کربلا میں بچائی ہوئی شریعت اسلام پر عمل کے بارے میں آپ کے جذبے کو کم کر دے, چاہے وہ جس ہستی کے نام پر بھی بولا گیا ہو, جان لیجئے کہ وہ فرمان ان کا فرمان نہیں ہے, وہ کسی شیطان نے ان کے نام پر آپ کے درمیان پھیلا دیا, جان لیجیے. اور اگر اپنی یہ حس تیز کرنی ہے, اگر آپ نے یہ رڈار اپنے دماغ کا تیز کرنا ہے, تو اس کو پاور دیجئے اللہ کی کتاب کے مطالعے کے ساتھ. اس کی رینج بہت بڑھ جائے, یہ بڑی جلدی ڈیٹیکٹ کر لے گا کون سی بات, اہل بیت کا نام یوز ہو رہا ہے لیکن یہ تو اس مزاج کی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے قرآن, تو پھر یاد رکھے اللہ کے نبی نے اتمام حجت کر دیا ہے, فرمایا تھا جب تک تم نے قرآن اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھاما تب تک گمراہ نہیں ہوگی.
محمد والے محمد باب والے بلانتا
واپس آئے. ہم نے کہا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے غیبت امام کے زمانے میں, ایک علم اور ایک اس علم کے مطابق عمل. یہاں آپ کی خدمت میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے علم کا معنی عرض کروں, اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ علم کا سب سے بہترین سرچشمہ آج جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب نہیں ہے آج اس دنیا میں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. احادیث روایات کی کتابوں میں کبھی سند میں اگر مگر ہو جاتی ہے, کبھی متن میں اگر مگر ہو جاتی ہے, کیونکہ راوی کئی راویوں سے ہو کر حدیثیں کتابوں تک پہنچی, کبھی راوی بات صحیح سمجھا نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی کچھ بات بھول جایا کرتے تھے, اور ہزار اور علتیں ہیں جس کی وجہ سے. لیکن قرآن مجید اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کہیں بھی انگلی رکھ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور جیسا اللہ کے نبی پر اترا تھا. اور ذرا آپ اسی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں اللہ کیسا اس اہتمام کا ذکر فرماتا ہے کہ کس اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس کو آسمانوں سے قلب رسول تک اتارا ہے, کتنا اہتمام کیا ہے, کن فرشتوں بزرگوار کرام ان بررہ, عام فرشتے بھی نہیں رکھے اللہ نے اس وحی کی حفاظت کے لیے, وہ جو بڑے بزرگوار فرشتے تھے. اور کون؟ نزل به الروح الامین, روح الامین جو عظیم الشان فرشتہ ہے, روایات کے مطابق بعض کے مطابق جبرائیل ہے, بعض کے مطابق جبرائیل کے علاوہ کوئی اور بہت عظیم بزرگوار فرشتہ ہے. الا قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے قلب پر لے کر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں, بلسان عربی مبین, صاف ستھری واضح اور روشن عربی زبان میں. اللہ اس قرآن کی تعریفیں کرتا ہے, جس طرح یہ نازل ہوا ہے اس کو بڑا اہتمام کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی شان والی کتاب, جس کو اللہ اتنا اہتمام کرے آسمانوں سے زمین پر اتارنے تک, اس کے بعد زمین پر آنے کے بعد چھوڑ دے کہ جس کا دل کرے اس میں تحریف کر لے. کسی اور کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام نہیں کیا لہذا ان میں تحریف ہو گئی, لیکن آخری کتاب چونکہ نبی آخری تھا, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا تھا, اس کے لیے یہ خاص اہتمام کیا گیا. اور اس نعمت کے بارے میں مجھ سے آپ سے قیامت کا دن پوچھا جائے گا. علم کیا ہے؟ توجہ فرمائیے, علم کسی چیز کو, کسی چیز کے بارے میں اس طرح جان لینا جس طرح وہ حقیقت میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز جو میں جانتا ہوں میں اسے علم کہتا ہوں, ضروری نہیں وہ علم ہو. عام طور پہ کہا جاتا ہے علم یعنی جاننا, لیکن یہ جاننا تھوڑا سا تفسیر طلب ہے، تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلان چیز کو جانتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ غلط جانتے ہو. مثلا اگر کوئی کہے علی اور امیر شام کی جنگ میں ہمیں علم ہے دونوں ہی ٹھیک تھے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، اپنے لیے اس نے سو کال دلائل بھی کھڑے ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں واضح مستقبل کے بارے میں جو مولا علی کو حالات پیش آنے والے تھے ان کے بارے میں جو صحیح السند کتب اہل سنت میں روایات موجود ہیں، ان کی روشنی میں حقیقت کیا ہوگی؟ کہ جب بھی علی کا کسی سے مقابلہ ہوگا حق اسی طرف ہوگا جس طرف علی ہوگا. تو ایک کو یہ علم ہے کہ علی حق پر ہے، ایک کہتا ہے مجھے حقیقت کا علم ہے کہ دونوں ہی حق پر ہیں. تو یہ دونوں اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کی معلومات میں سے ایک علم ہے اور ایک علم نہیں ہے. ہر چیز جو مجھے پتا ہے ضروری نہیں وہ حقیقت کے مطابق ہو. تو علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس طرح جان لینا جس طرح وہ حقیقت میں ہے، نہ کہ جیسے بھی جان لینا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو قرآن میں کیا فرمایا کہ اے رسول، یہ یہودی کچھ کہہ رہے ہیں، مسیح کچھ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں الحق من ربک، حق وہ ہے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آ رہا ہے. الحق من ربک، حق وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، پس جب ایسا ہے کہ حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئے، پھر ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اس کے بارے میں جھگڑا اور بحث کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. تو آج مجھے بتائیے، وہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام قرآن کریم، جو حفاظت کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ کی عظیم نعمت. تو اگر اپنے دین کے بارے میں سنجیدہ ہے اور واقعاً علم کے طالب ہے، نہ کہ اپنی مرضی کی باتوں کے، علم کے طالب ہے، حق کے طالب ہے، تو پھر حق کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، اپنے مولا علی کی نصیحت کو پر کان دھرے، اہل بیت اطہار کی نصیحت کو، سب کی نصیحت پہ کان دھرے. اور ان سب کی نصیحت ہے کہ قرآن مجید کو غور اور فکر کے ساتھ پڑھنے کو اپنی عادت بنائے.
نعرہ
آج کی عرائض یہیں پر تمام کرتا ہوں. خداوند عالم ہم سب کو، سب علی والوں کو، دو جملے ہیں نا اللہ کے نبی کے، دونوں میں لفظ تبدیل ہے، بات ایک ہی ہے. خاص طور پہ الحق کو من ربک کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا، اور میری آج کی عرائض تمام. ایک دفعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، کے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، کہ کسی کی سمجھ دانی چھوٹی بھی ہو تو اس کو سمجھ آ جائے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو آپ حق اور قرآن کو آپس میں ادلا بدلی کر لیں, الحق من ربک یعنی القرآن من ربک, چونکہ یہ جو کہا گیا نا آیت میں یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے, باقی کو چھوڑ دیں. اپنے علم کی اپنے معلومات کی بنیاد اسے قرار دیں جو آپ کی رب, جو تمام حقائق کا نہ فقط جاننے والا ہے بلکہ تمام حقائق کا خالق بھی خود, اس کی دی ہوئی انفارمیشن سے زیادہ معتبر انفارمیشن آپ کو کون دے گا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, جو ہر چیز کی بہترین خبر رکھتا ہے اس کے طرح کی خبر آپ کو کون دے گا. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں یہ فرمایا, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, خبیر جیسی خبریں اے رسول کون پہنچائے گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زمانے کے امام کے قلب کو راضی کرنے کی توفیق دے, اس عہد کے ساتھ کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے رشتے کو بہتر بنائیں گے, مضبوط بنائیں گے, اتنا مضبوط کہ پھر وہ اٹوٹ ہو جائے, نہ دنیا میں ٹوٹے اور نہ آخرت میں ٹوٹنے پائے. کیونکہ قلب امام ان ایام میں غمگین اپنے جد حسین کی یاد, آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی, آج ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی شہادت اگرچہ کربلا کی سرزمین پر نہیں ہوئی لیکن ہے اتنی عظیم, اور ہے کیونکہ اسی راستے پر, تو ان کو کربلا کے شہداء کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے اور شہداء کربلا کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور وہ میں اپنے لفظوں کی جگہ اگر اپنے مولا حسین کے لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس شہید کو کب یاد کیا ہے حسین نے, جب عصر عاشور سب شہید ہو گئے, حسین ایک آخری مرتبہ میدان کا جائزہ لینے کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے, ایک نگاہ دائیں طرف ڈالی ایک نگاہ بائیں طرف ڈالی, لیکن اپنے سب پیاروں اور وفاداروں کی لاشیں حسین کی نظروں کے سامنے آئیں. ایک دفعہ تڑپ کر حسین نے ایک جملہ بولا, اپنے کچھ پیارے عزیزوں کے نام لیے, نام لیے, ان میں سے پہلا نام جس کا لیا اسی شہید کا میں نے آج ذکر کرنا ہے. سب کی لاشیں دیکھ کر ایک دفعہ تڑپ کر زہرا کا لال کہنے لگا, این این مسلم ابن عقیل, این این حانی ابن عروہ, این این حبیب ابن مظاہر, اپنے پیاروں کے نام لینے لگے. سب سے پہلے جس کی یاد آئی نا حسین کو, وہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل. آج جناب مسلم کا ذکر کرتا ہوں جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کر کن الفاظ کے ساتھ کوفے والوں کی طرف بھیجا, ساری کائنات ایک طرف اور حسین کے دیے ہوئے مسلم ابن عقیل کو وہ دو رتبے ایک طرف, وہ دو لفظ ایک طرف. مولا نے خط میں لکھا کوفیوں کو, میں تمہاری طرف اپنے بھائی اور اپنے مورد اعتماد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. اس ہستی کے شان کا کیا کہنا جسے حسین ایک دفعہ اپنا بھائی کہے اور ایک دفعہ اپنا مورد اعتماد کہے, ان بے وفائی کے ایام میں جب بہت تھوڑے لوگ حسین کے ساتھ تھے, کتنا عظیم ہوگا مسلم جو ان ایام میں حسین کہہ رہے ہیں اپنے مورد اعتماد مسلم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. عزاداروں مسلم کوفہ میں آئے, کوفے والوں نے استقبال کیا، کوفے والوں نے بیعت بھی کر لی، 10,000 15,000 20,000 40,000 اس سے زیادہ کی روایات ہیں۔ جب اس قدر استقبال اور جوش و خروش دیکھا تو مسلم نے ایک ایسا کام کیا کہ بعد میں اس کام کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے اور کہتے تھے کاش میں نے حسین کو یہ دوسرا پیغام بھی پہنچا سکتا۔ وہ کام کیا کیا کہ جب کوفیوں کی بیعت دیکھی، کوفیوں کا جوش و خروش دیکھا تو امام حسین کو اپنے آقا کو جناب مسلم نے خط لکھا کہ مولا جلدی کوفہ آ جائیے، کوفہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ لیکن عزاداروں جب حالات بدل گئے تو بس مسلم کو یہی فکر کھائے جاتی تھی کہ کسی طرح حسین کو پیغام دے دوں کہ کوفہ نہ آئیے گا۔ مسلم کو اپنی کوئی فکر نہ تھی۔ کوفہ کے حالات بدلے ابن زیاد کے آنے کے بعد، اور بدلتے بدلتے اتنے بدل گئے کہ حضرت مسلم جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے تو نمازیوں سے مسجد چھلک رہی ہوتی تھی، وہاں پر لوگوں کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن 7 ذی الحج کا دن گزرا، 8 کی شب آئی، حضرت مسلم نے نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں، فقط 30 آدمی جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلے روایات بتاتی ہیں فقط 10 رہ گئے، اور کوفہ کے باب کندہ سے جب باہر نکل کر جناب مسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو خود کو تنہا پایا، کوئی ایک شخص بھی جناب مسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے جب یہ حالات دیکھے ہوں گے تو مسلم کو کس کی فکر نے ستایا ہوگا؟ اپنے آقا حسین کی فکر نے، کیونکہ جانتے تھے کہ حسین آقا زادیوں کے ساتھ، علی و بتول کی بیٹیوں کے ساتھ، بی بی زینب و ام کلثوم کے ساتھ، اپنی معصوم سکینہ کے ساتھ عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جناب مسلم ساری رات، روایات بتاتی ہیں 7 اور 8 کی درمیانی رات، ساری رات یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح خفیہ طریقے سے کوفے سے باہر نکل جائے اور کسی طرح حسین تک پہنچ جائے اور امام حسین کو کوفہ آنے سے خبردار کر دے۔ لیکن چونکہ ابن زیاد نے سپاہیوں کو ہوشیار کر رکھا تھا، ساری رات کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی۔ جب سورج طلوع ہونے لگا مسلم نے کہیں پر خود کو مخفی کر لیا۔ عزاداروں روزے کی بھوک اور پیاس کی حالت میں مسلم نے وہیں چھپ کر دن گزارا۔ رات کا اندھیرا ہوا تو ایک دفعہ بھوکا پیاسا مسلم دوبارہ کوفے کی گلیوں میں نکلا۔ اب بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن کوفے میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ملتا۔ چلتے چلتے تھک ہار کر جناب مسلم ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ یہ چبوترا ایک صالح خاتون جس کا نام طوعہ بتایا جاتا ہے، اس کے گھر کے باہر تھا۔ اس عورت کا بیٹا رات کو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، یہ جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے بار بار دروازے سے سر باہر نکالتی تھی۔ ایک دفعہ جب دروازہ کھولا نا طوعہ نے تو اس جوان کو، سفیر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ محب اہل بیت تھی لیکن جناب مسلم کو چہرے سے پہچانتی نہیں تھی، شریف خاتون تھی۔ کہنے لگی کہ اے جوان یہاں پر کس لیے بیٹھا ہے؟ جناب مسلم نے بڑی مظلومیت سے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ یہ خاتون اندر گئی، ایک برتن میں پانی لائی، جناب مسلم نے برتن کو لبوں سے لگایا، پانی پیا، برتن اس خاتون کو واپس کیا، وہ عورت واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ آئی تو دیکھا کہ مسلم وہیں پر بیٹھے تھے، سر جھکا کر بیٹھے ہیں مسلم، اپنے مولا کی فکر میں۔ اب کی بار اس عورت نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگی اے جوان شریف لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ دوسروں کے گھروں کے دروازوں پر اس طرح سے بیٹھیں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، رات زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ جناب مسلم نے رو کر کہا کہ اے اللہ کی بندی میں کہاں جاؤں، میرا اس کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے۔ خاتون نے جب یہ جواب سنا تو چونک کر پوچھتی ہے اگر کوفہ میں تیرا گھر نہیں ہے تو پھر تو تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ تو مسلم نے جواب دیا میرا تعلق نبی کے شہر مدینے سے ہے، مدینے کا نام آیا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی، ذرا اور چونکی اور چونک کر پوچھتی ہے مدینے کے کون سے محلے میں رہتا ہے؟ جناب مسلم نے جواب دیا میں مدینہ کے اندر محلہ بنو ہاشم میں رہتا ہوں۔ جب محلہ بنو ہاشم کا نام آیا یہ رو کر سوال کرتی ہے ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ مسلم رو کر کہتے ہیں میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین مظلوم کا صدیق ہوں، کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے آقا حسین تک یہ خبر کیسے پہنچاؤں۔ جب یہ جانا کہ یہ سفیر حسین ہے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا، اندر آ جائیے، خدمت کرنے لگی، نرم بستر فراہم کیا، بہترین کھانا فراہم کیا، فراہم کر کے چلی گئی۔ رات کے کسی کسی پہر میں آتی تھی، دروازہ کھول کر دیکھتی، لیکن کیا دیکھتی، نہ مسلم نرم بستر پر ہے، کھانا بھی اسی طرح سے پڑا ہوا ہے، اور مسلم مصلے پر عبادت میں مصروف ہے، رکوع و سجود میں مصروف ہے۔ عزادار مسلم کی آخری رات اسی طرح گزر گئی۔ یہ نویں کی رات ہے، نویں کے دن مسلم کی شہادت ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے نا، حج پر جب لوگ جاتے ہیں میدان عرفہ میں آج بھی جناب مسلم کی شہادت کی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو حج پر گئے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، آپ کو جو حج پہ گئے ہیں جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن جب مجلس ہوتی ہے نا تو شہادت کس کی پڑھی جاتی ہے؟ سفیر حسین، کیونکہ 9 ذی الحج کو شہید کیا گیا حسین مظلوم کے اس مظلوم سفیر کو۔ وہ بی بی سوال کرتی ہے کہ جناب مسلم ساری رات گزر گئی، نہ آپ سوئے نہ آپ نے کھانا کھایا، اور آپ کی یہ حالت اضطراب کیوں ہے؟ مسلم جواب دیتے ہیں کہ اے خاتون، رات کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے عبادت کرتے کرتے اونگ آئی تھی، جانتی ہے میں نے خواب میں کس کو دیکھا؟ میں نے خواب میں اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے۔ میرے چچا میرے خواب میں آئے تھے اور پکار کر کہہ رہے تھے الوحا الوحا العجل العجل، مسلم ابن عقیل اب جلدی جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ بس میں سمجھ گیا کہ میری زندگی کے آخری لمحات آ پہنچے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس عورت کے بیٹے نے خیانت کی، جا کر ابن زیاد کو اطلاع پہنچا دی، سپاہی گرفتاری کے لیے آ گئے۔ جب باہر لوگوں کی آواز آئی، یہ خاتون مسلم سے کہتی ہے آپ میرے گھر کے اندر ہی رہیے، میں آپ کی حفاظت کروں گی، جب تک میں زندہ ہوں ان کو آپ تک نہیں آنے دوں گی۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مسلم غیور نے اس عورت سے کہا، کہا کہ میں ہاشمی خاندان سے ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان خاتون کی بے حرمتی ہو جائے۔ ارے مسلم، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شام غریب آپ نہیں ہوگے جب خیموں پر حملہ کیا جائے گا، جب رسول کی بیٹیوں کی بے حرمتی کی جائے گی، جب سکینہ یتیم ہو جائے گی اور تماچے کھاتی رہے گی۔ مسلم گھر سے باہر نکلے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، لوگ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ میں مختصر کروں، لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جب نہ پکڑ سکے نا مسلم کو، تو قریب آنے سے ڈرنے لگے، تو یہ لائن چھتوں پر چڑھ گئے اور اوپر چڑھ کر پتھر مارنے لگے۔ جناب مسلم شدید زخمی حالت میں ایک دفعہ توڑا کے گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان لائنوں نے ایک مکاری کی، کہا اعلان کیا مسلم تجھے امان ہے، ہمارا یقین کر لے۔ اب مسلم کا بدن بھی خون شدت سے بہ جانے کی وجہ سے گویا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جناب مسلم نے خود کو ان کے سپرد کیا، انہوں نے فوراً تلوار ہاتھ سے چھین لی اور غدر کرتے ہوئے مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ کی طرف لے کر چلے۔ مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، دارالعمارہ پہنچے، سب نے ابن زیاد لعین کو سلام کیا، جناب مسلم کی مظلومیت اور ان کی عظمت کو سلام بھیجتے ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں کیا ہوا، سب نے سلام کیا لیکن مسلم اگرچہ بندے ہوئے تھے رسیوں سے، قیدی تھے، شدت کی پیاس کی اور زخموں کی، خون بھی شدت سے بہ رہا تھا لیکن مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا. یہ لعین پلٹ کر کہتا ہے ایک خوش آمد کرنے والا سپاہی پلٹ کر کہتا ہے مسلم امیر کو سلام کرو. ایک دفعہ مسلم نے سارے زخموں کے باوجود گرج کر کہا خبردار روح زمین پر سوائے حسین کے میرا کوئی امام نہیں, سوائے زہرا کے لال کے میرا کوئی دوسرا امام نہیں, میں کسی دوسرے کو سلام نہیں کروں گا. مقاتل نے لکھا کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان, جس کی وجہ سے ابن زیاد آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا جو وصیت کرنی ہے کر لے, سلام کر یا نہ کر ان قریب تیرے سر کو قلم کر دیا جائے گا. بس عزادارو آخری جملے سن لو. جب وصیت کا کہا گیا جناب مسلم نے جو وصیت کی اس میں ایک جملہ تو یہ تھا جس کو وصیت کر رہے تھے, کہنے لگے کہ میں نے فلان شخص سے کچھ درہم ادھار لیے تھے, جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری زرہ اور میری تلوار کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا, اور جب مجھے قتل کر دیا جائے تو ابن زیاد سے میری لاش لے کر مجھے دفن کر دینا, اور اگر یہ پہلے دو کام نہ بھی کر سکے تو یہ میرا تیسرا کام ضرور کر دینا. میرا آقا حسین میں خط لکھ چکا ہوں اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں, اگر ہو سکے تو میرے آقا کو پیغام دے دینا کہ مسلم کہہ رہے ہیں اب کوفہ نہ آئیے. اس لعین شخص نے وہ ساری وصیتیں جا کر ابن زیاد کو بتا دی. بہرحال مختصر کروں, ایک لعین کو حکم دیا ابن زیاد نے, مسلم کو ہاتھ باندھ کر دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا. دیوار کے چھت کے کنارے پر سر کو آگے جھکا کر اس لعین نے تلوار کا وار کیا, سفیر حسین کا سر کٹ کر کوفہ کی زمین پر گرا اور اس کے بعد لاش کو بھی زمین پر گرا دیا گیا. خدا جانے میرا مولا حسین کس منزل پر تھا. ایک دفعہ دل کو گھبراہٹ ہوئی, اپنے ساتھیوں سے کہا کسی کوفہ سے آنے والے کو میرے پاس لاؤ. ایک شخص کو لایا گیا, میرے مولا نے سوال کیا کوفہ کی کوئی خبر مجھے بتاؤ. اس شخص نے کہا مولا بس کوفہ کی آپ کو کیا خبر بتاؤں, اتنا بتا دیتا ہوں آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے گا, کیونکہ میں جب کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم ابن عقیل کی لاش کے پیروں میں رسی تھی, کوفے کے کوچوں میں لوگ گھسیٹ رہے تھے اور ان کے سر کو دروازے پر لٹکا دیا تھا. اے زہرا کے لال کوفے نہ جائیے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.